بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أي مسلف كعقيدة كدرس جاري ہے اور ہم امام ابو بکر بن ابی داود السجستانی کی معروف اور مشہور نظم حائیت ابن ابی داود کی شرح کر رہے تھے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج کے درس میں، بلکہ پچھلے درس میں ہم نے تقدیر کے تعلق سے بات کی تھی. امام صاحب نے فرمایا تھا، وبالقدر المقدور ايقن فانه دعامه عقد الدين والدين افيح. تقدیر کے مسئلے کو بیان کرنے کے بعد امام صاحب، السلام اللہ وبرکاتہ، امام صاحب بیان فرماتے ہیں، ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان انك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح. اب امام صاحب آخرت پر ایمان کے تعلق سے اپنی اس پیاری نظم میں چند جملے بیان فرماتے ہیں، اور غالباً یہ اس نظم میں اور اس امام صاحب کے اس عقیدے میں، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نواں اصل ہے، الایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان کے تعلق سے اہل سنت جماعت کا کیا عقیدہ ہے، کیا موقف ہے، اس کے متعلق امام صاحب نے یہ جملے بیان فرمائے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آخرت پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ آخرت پر ایمان یا الیوم الآخر پر ایمان ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آخرت پر ایمان کس چیز کو کہتے ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو آخرت پر ایمان کے اندر شامل ہیں؟ آخرت پر ایمان کا معنی یہ جان لے، ضابط یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جو کچھ ہونے والا ہے موت کے بعد، ہر وہ چیز جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے قرآن مجید میں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے صحیح حدیث میں، جو کچھ ہونے والا ہے موت کے بعد، اسے کہتے ہیں الایمان بالیوم الآخر. ورنہ عام طور پہ یوم الآخر سے مراد قیامت کا دن، تو جو قیامت سے پہلے کا مرحلہ ہے، قبر کا مرحلہ اور دوسری چیزیں، کیا وہ شامل نہیں ہیں؟ وہ بھی شامل ایمان بالیوم الآخر پہ. اس لیے آخرت پر ایمان کا معنی جو ہے وہ ان دو لفظوں سے زیادہ ہے، یوم الآخر سے زیادہ ہے. یہ تعریف جو ہے علماء بیان فرماتے ہیں، بڑی پیاری تعریف ہے. امام ابن تیمیہ اور دیگر علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ آخرت پر ایمان کا معنی ہے جو کچھ ہونے والا ہے موت کے بعد. لیکن ہمیں کہاں سے خبر ملی کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ یہ تو غیب ہے نا ہمارے لیے. جو کچھ قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ہمیں ملا ہے، موت کے بعد سے جو کچھ ہونے والا ہے، کب تک؟ آخری ٹھکانہ، یا جنت یا جہنم، اس وقت سے لے کے آخری ٹھکانہ تک جو کچھ ہونے والا ہے، اسے کہتے ہیں الایمان بالیوم الآخر. اور ایمان بالیوم الآخر کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں کہ ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے، پانچواں رکن ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر پانچویں نمبر پہ والیوم الآخر وہ بالقدر خیری و شرری چھٹے نمبر پہ. اور قرآن مجید کی آیات میں اور بہت ساری احادیث میں اللہ تعالی نے ایمان باللہ کو جوڑا ہے ایمان بالیوم الآخر سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان لے کے آیا ہے بس اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے یا وہ خاموشی اختیار کرے. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کو جوڑ دے آخرت پر ایمان کے ساتھ. آیت حدیث ہے صحیح بخاری کی. امام صاحب نے آخرت پر ایمان کے تعلق سے جو چند الفاظ بیان کیے ہیں پہلے ان کو شرح کرتے ہیں پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں ولا تنکرن جهلا نکیرا ومنکرا. اور کبھی انکار نہ کرنا جہالت کی بنیاد پر نکیر اور منکر کو. اور نکیر اور منکر دو فرشتے ہیں جو قبر میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں قبر کے اندر اس میت سے یا اس شخص سے جو دنیاوی زندگی سے منتقل ہو کے برزخ زندگی میں آ چکا ہے. اور ہم سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جہالت ہی بنیاد ہے ہر اس انکار کی اور نافرمانی کی اگرچہ وہ واضح دلائل کے ساتھ بیان کیوں نہ کر دے گئے ہوں قرآن مجید کی آیات میں صحیح احادیث میں. تو جو ان کا انکار کرتا ہے تو اس کی بنیاد ہے جہالت. ولا تنکرن جہلن نکیر و منکر. اور نکیر و منکر جو ہے یہ دونوں نام ایک صحیح حدیث میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میت مر جاتا ہے اور قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کی طرف آتے ہیں کالے سیاہ چہرے نیلی آنکھوں والے. ان میں سے ایک کو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نکیر. تو واضح الفاظ ہیں. یہ روایت جو ہے ترمذی میں حدیث نمبر 1071 علامہ البانی اس روایت کے تعلق سے فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں ولا الحوض والميزان انك تنصح. اور کبھی انکار نہ کرنا حوض کا یعنی حوض کوثر کا والميزان اور ترازو کا انك تنصح تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. اگر تم واقعی صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو حق کو اپنانا چاہتے ہو تو پھر یہ نصیحت سن لو. ایک امام آپ کو نصیحت کر رہے ہیں. کہ کبھی انکار نہ کرنا حوض کا حوض کوثر کا ترازو کا کیونکہ یہ دو بھی آخرت پر ایمان کے تعلق سے بہت اہمیت رکھتے ہیں. حوض کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا حوض ہوگا جس کی چوڑائی اور لمبائی برابر ہے جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے جس کی خوشبو مسک سے زیادہ اچھی ہے جس کے برتن آسمان کے تاروں کے مانند ہے جو اس میں سے ایک مرتبہ پانی پی لیتا ہے اسے کبھی اس کے بعد پیاس محسوس نہ ہوگی. یہ متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم. صحیح بخاری حدیث نمبر 7579 6579 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2252 2292. اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ لکل نبی حوض, ہر نبی کا حوض ہوگا. اور سب سے پیارا اور خوبصورت حوض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اور حوض کے تعلق سے کئی روایات, ان میں سے وہ روایت بھی معروف اور مشہور ہے جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعتیوں کو, بعض لوگوں کو روکا جائے گا, فرشتے روک لیں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میری امت میں سے ہیں, میری امت میں سے ہیں. تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سی تبدیلیاں کی ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً من غیر بعدی, دور ہو جائیں دور ہو جائیں جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی کی ہے. یہ روایت متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں. اور ترازو کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونضع الموازین القسط لیوم القیامة, اور ہم ترازو رکھیں گے انصاف والے قیامت کے دن. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں اس ترازو کی بعض صفات بھی آئی ہیں, جیسا کہ وہ حدیث جس میں ایک پرزے کا ذکر کیا گیا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اور وہ ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے گا, ایک شخص کے بہت سارے نام اعمال بہت سارے چیزیں ہوں گی جس میں کوئی خیر نہ ہوگا, وہ ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائیں گے اور صرف ایک پرزے ٹکڑا ہوگا چھوٹا سا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے. وہ شخص دیکھے کہ وہ ہلاک ہو رہا ہے اور اس کی وہ ایک ہی نیکی باقی رہے گی توحید, تو جب اسے دوسرے پڑھنے میں رکھا جائے گا تو تطیش بھی الصحف, حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ جو اتنی بہت زیادہ دفتر تھے دفاتر تھے وہ سارے کے سارے اڑ جائیں گے اس عظیم کلمہ توحید سے لا الہ الا اللہ سے. اگر سے چھوٹے سے پرزے میں لکھا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت معنی رکھتا ہے اور بہت عزت والا کلمہ ہے. السلام ورحمۃ اللہ. یہ روایت بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. اور دوسری آثار میں الفاظ ہیں کہ لو کفتان, کہ اس کے دو پلڑے ہیں ترازو کے. تو ترازو حقیقی ترازو ہے, کوئی وہمی ترازو نہیں ہے یا کوئی فکشن نہیں ہے, حقیقتاً ترازو ہے. لیکن اس ترازو کو کیفیت کیا اللہ بہتر جانتا ہے. جو صفات ہمیں صحیح احادیث میں ملی ہیں اس پر اس کے مطابق ہم بات کرتے ہیں. اور اس میں اتنی باریک ترازو ہے کہ اس میں ذرے برابر چیزیں بھی ضائع نہیں ہوں گی, وہ بھی تولیں گی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تو یہ ترازو جو ہے دنیا کے ترازو جیسا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ترازو ہے جو قیامت کے دن رکھ دیا جائے گا میدان محشر میں. جی صحیح بخاری میں ہے, نمبر یاد نہیں ہے مجھے. آگے امام صاحب کہتے ہیں وقل يخرج الله العظيم بفضله, اور کہو اے سنی اپنے دل سے یقین کرتے ہوئے زبان سے اقرار کرو اور یہ کہو يخرج الله العظيم, کہ اللہ تعالی جو عظیم ہے نکالے گئے بفضل اپنے محض اپنے فضل و کرم سے من النار آگ سے جہنم سے اجسادا ایسے جسم ایسے لوگ من الفحم تطرحو ایسے لوگ جو جہنم کی آگ کی وجہ سے صرف جسم رہیں گے جل جائیں گے کوئلہ ہو جائیں گے تطرحو جو ڈالے جائیں گے پھینکے جائیں گے على نهر الفردوس جنت الفردوس یا جنت کی نہر میں وہ جسم جو ڈالے جائیں گے تحیا بمائہی جو دوبارہ زندہ ہوں گے اس جنت کے پانی سے کیسے کحب حمیل السیل اذ جاء یطفحو جیسا کہ ایک بیج آپ دیکھتے ہیں کہ دریا کے کنارے میں وہ بیج جب لگ جاتا ہے تو پھر وہاں پر ایک پودا نکل آتا ہے. عام طور پہ وادیوں میں آپ دیکھتے ہیں جہاں سے وادی کا پانی گزرتا ہے تو اس کے ارد گرد دونوں طرف جو ہیں وہ پودے اور درخت ہوتے ہیں. یہ کیسے اگے کہاں سے آئے, یہ بیج جو اس پانی میں ہوتا ہے جب وہ اس کنارے پہ آ جاتا ہے دریا کے اپنا دریا کے یا اس وادی کے بہتے ہوئے پانی کے کنارے میں جب لگ جاتا ہے تو پھر وہ مردہ بیج جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان مردہ جل ہوئے لوگوں کو جو جل چکے ہیں فحمن کولے ہو چکے ہیں عذاب سے جل جل کے اللہ کے عذاب میں, لیکن ایک وقت آئے گا اگر وہ موحد ہیں متقی پرہیزگار ہیں لیکن اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں عذاب ملا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو جہنم سے نکالیں گے دوبارہ اور جنت میں داخل کریں گے. لیکن سبحان اللہ باریک بینی بھی دیکھیں, وصف دیکھیں کہ کوئلے ہوں گے جیسے ایک مردہ بیج ڈالا جاتا ہے کسی دریا کا کنارے پھر اسے وہ پانی ملتا جاتا ہے وہ ایک زندہ پودا بن جاتا ہے. یہ جلے ہوئے لوگ جو ہیں یہ جنت میں جب داخل کیے جائیں گے تو جس کو جہنمی کہتے ہیں وہ بیج کی طرح وہ دوبارہ اگیں گے اور وہ دوبارہ سے زندہ انسان بن جائیں گے. اس کی دلیل میں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جہنمی لوگ ہیں جو اہل جہنم ہیں وہ تو اس میں ہمیشہ رہیں گے, نہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے, نہ موت آئے گی نہ زندگی میں, لا يموتون ولا يحيون. عجیب سب یعنی ایک اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, یعنی عجیب سی حالت ہوگی, موت کی تمنا کریں گے موت نہیں آئے گی, زندگی کی تمنا زندگی بھی نہیں ہوگی, اتنی تکلیف دہ عذاب ہوگا کہ وہ ان کو نہیں پتا کہ زندگی یا موت ہے. زندہ تو وہ ہوں گے ظاہر ہے لیکن ایسی زندگی کہ وہ تنگ ہوں گے, موت کی تمنا کریں گے موت بھی نہیں آئے گی, اور زندگی کی جب وہ لطف اٹھانا چاہتے کو تو اس میں تو کوئی لطف باقی نہیں ہوگا سوائے عذاب کے اور سوائے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ جن کے گناہوں کی وجہ سے ان کو آگ میں عذاب دیا گیا, پھر وہ ایک وقت آئے گا جب ان کے گناہ یعنی جب وہ گناہ سے پاک ہو جائیں گے تو ان کو موت آ جائے گی, اماتتن ایک موت آئے گی, اس موت کی وجہ سے جہنم وہ کوئلہ بن جائیں گے. جب اس طریقے سے ہوں گے وہ پھر اللہ تعالیٰ اجازت دے گا شفاعت کی, ان کی شفاعت ہوگی تو پھر انہیں فوج در فوج لایا جائے گا اور جہنم کی دریا میں انہیں پھینکا جائے گا. پھر جنت کے کناروں میں, میں نے جہنم کہا, جنت کے دریا کے کناروں میں ان کو پھینکا جائے گا. اور ثم قیل یا کہا جائے گا یا اہل الجن افیضوا علیہم, اے جنتی لوگ جنت والے پر پانی ڈالو, سبحان اللہ میں پانی ڈالا جائے گا. فینبتون بس وہ پھر پودے کی طرح نکلیں گے, نبات الحبتی جس طرح سے پودا اپنے بیج سے نکلتا ہے, تکون فی حمیل السیل جو ایک دریا یا ایک وادی کے کناروں پہ اگتے ہیں, سبحان اللہ. اور امام صاحب کے دیکھیں نظم میں بالکل یہ اس حدیث کے الفاظ جیسے الفاظ انہوں نے بیان فرمائے ہیں, وقل اخرج الله العظيم بفضله من النار اجسادا من الفحم تطرح على النهر على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل اذا جاء يطفح, سبحان الله. آگے فرماتے ہیں وان رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح. امام صاحب آگے بیان فرماتے ہیں اور بے شک اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی شفاعت کریں گے, اور عذاب قبر میں بھی یہ کہو اے سنی, اب دل سے یقین کے ساتھ زبان سے اقرار کرتے ہوئے کہ عذاب القبر قبر کا عذاب بھی عذاب القبر قبر بھی حق ہے, موضح جو واضح طریقے سے بیان کیا گیا, تو عذاب قبر پر بھی شک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت پر بھی کسی اہل سنت جماعت کے شخص کو ان چیزوں کا ہرگز بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے. شفاعت کے تعلق سے اس جماعت کا یہ موقف ہے کہ شفاعت حق ہے, اور شفاعت صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفاعت کے ساتھ ساتھ جو عام شفاعت ہے ان عام شفاعت میں دوسرے لوگ بھی شفاعت کریں گے، اہل علم ہیں وہ شفاعت کریں گے، شہید شفاعت کرے گا اور بچے شفاعت کریں گے، مومن متقی پرہیزگار لوگ شفاعت کریں گے، والدین شفاعت کریں گے، اولاد شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ عام مسلمان بھی شفاعت کریں گے، مومن متقی پرہیزگار جو ہیں، اور ان لوگوں کی کریں گے جن کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں. سبحان اللہ، صرف ایمان کا رشتہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے گزارش کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا مومن بھائی ہے، اللہ تعالیٰ میں شفاعت کرتا ہوں، اسے جہنم سے نکال دو. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں ایمان کتنی ایک عظیم رشتہ ہے ایمان کا، جس سے آج اکثر مسلمان غافل ہیں کہ میرا مومن بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے میرا. اگرچہ دنیا میں ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے یا اس کے کیئر نہیں کرتے، لیکن آخرت میں سبحان اللہ ایک ایسا وقت آئے گا جب انسان دیکھے گا اپنے دائیں بائیں، اس کے جاننے والے اسے شفاعت نہیں کریں گے، ایک عام سا دور کا شخص عام مسلمان اسے دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے، اللہ تعالیٰ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، اور صرف ایمان کے رشتے کی بنیاد پر اسے شفاعت ہوگی. اور شفاعت کے تعلق سے جان لے کہ شفاعت کافروں کی نہیں ہوتی اور شفاعت مشرکین کی نہیں ہوتی، شفاعت ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کی اللہ تعالیٰ اجازت دے اور جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہو. تو یہ دو شرطیں شفاعت کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اللہ تعالیٰ کی رضا. اور دو قسم ہیں شفاعت کی، وہ شفاعت جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے اسے کہتے ہیں مثبت شفاعت، کہ وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور وہ شفاعت جو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے اسے کہتے ہیں منفی شفاعت، جس کی نفی کی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایمان پر اور توحید پر اس سنت پر راضی ہوتے ہیں، کفر شرک و بدعات پر اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوتے. اس لیے کفر اور شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کبھی کسی مشرک یا کبھی کسی کافر کی شفاعت نہ قبول کریں گے نہ اس پہ کبھی راضی ہوں گے. اور واضح دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کی شفاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول نہیں فرماتے، کیونکہ ابو طالب کی وفات کفر پہ ہوئی. لیکن صحیح مسلم کی روایت میں، جیسے ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے کم ترین عذاب اس شخص کو ملے گا جس کے دونوں پاؤں تلے جو ہیں دو انگارے رکھے جائیں گے، جن کی گرمی کی وجہ سے اس شخص کا دماغ ابل جائے گا. یعنی عذاب اس کو بھی ملے گا لیکن کم ترین عذاب ہوگا. اور صحیح مسلم دوسری روایت میں آیا کہ وہ ہیں ابو طالب، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جو ہیں. اور شفاعت کی جو لمبی حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور سب سے عظیم شفاعت ہے الشفاعت الکبریٰ، کون سی ہے؟ حساب کتاب شروع کرنے کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا، کافی تکلیف دہ دن ہوگا، اور لوگ پریشان ہوں گے، جائیں گے آدم علیہ السلام کی طرف، وہ انکار کریں گے، پھر جائیں گے نوح علیہ السلام کی طرف، پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، اور آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں گے. وہ فرمائیں گے ان لہا، پھر سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنے محامد اور تعریفیں کھول دے گا، ایسی تعریفیں جو کبھی کسی نے آج تک نہیں کی. اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریفیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ کے فضل و کرم سے کرے گا. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا ارفع، اپنا سر اٹھاؤ، اور کیا مانگتے ہو میں تمہیں عطا فرماؤں، کس کی شفاعت کرنا چاہتے ہو میں شفاعت قبول فرماؤں. تو اس طریقے سے حساب شروع ہوگا. اور یہ حدیث جو ہے متفق علیہ حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں اس میں سے چند باتیں بیان کی ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 4712 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 194 متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری مسلم، صحیح بخاری کی 4712 اور صحیح مسلم 194. امام صاحب نے آخرت کے ایمان کے تعلق سے صرف اتنی باتیں بیان فرمائی ہیں، میں مختصر آپ کو یہ بتاتا ہوں ترتیب کے ساتھ کہ آخرت پر ایمان کے تعلق سے جو اہم چیزیں ہیں وہ تقریباً کتنی ہیں، 15 سے زیادہ ہیں، وہ نوٹ کر لیں آپ. آخرت پر ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو چیزیں آخرت پر ایمان پر داخل ہیں، نمبر ایک آخرت کی چھوٹی نشانیاں. آخرت کی چھوٹی نشانیاں جو ہے ان کا تعلق بھی آخرت پر ایمان سے ہے، اور اس کی دلیل جو ہے صحیح مسلم کی معروف ومشهور حديث سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام والي ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان حديث كي آخر الفاظ هين أخبرني عن الساعة قيامت كتعلق سے مجھے خبر دیں کہ کب ہوگی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سوال کر رہا ہے جسے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو سوال کر رہا ہے. یعنی اے جبریل نہ تو آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں کہ قیامت کب ہوگی. قال اخبرني عن اماراتها, اگر آپ کے علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی لیکن تو اتنا تو بتا دیں کہ چند نشانے تو بتا دیں کہ ہمیں پتہ چلے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چند نشانہ بیان فرماتے اس حدیث میں, ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاء يطورون في البنيان. اور یہ چند نشانے بیان فرمائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لونڈی جو ہے وہ اپنی مالکن کو پیدا کرے گی اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو لوگ فقیر ہیں حفات ہیں عورات ہیں اتنا فقیر ہو کہ پاؤں میں جوتی تک نہیں ہوگی, بدن پہ کپڑا تک مشکل سے ملے گا ان کو, رایا اشیاء بکریاں چرانے والے ہوں گے لیکن ان کے گھر بلڈنگیں بہت لمبی لمبی ہو جائیں گی. صحرا میں رہنے والے لوگ جو بکریاں چرایا کرتے تھے آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اتنی بڑی بلڈنگیں بن گئی ہیں کہ اب دنیا کا مقابلہ کرنے والے ہیں کہ سب سے زیادہ لمبی بلڈنگیں جو ہے وہ بن بھی رہی ہیں اور کچھ بن بھی چکی ہیں سبحان اللہ. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دیتے ہمیں 1400 سال پہلے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. دوسرے نمبر پہ قیامت کی بڑی نشانیاں حدیث نمبر ایک, پہلے حدیث نمبر ایک. دوسرے نمبر پہ قیامت کی بڑی نشانیاں بھی آخرت پر ایمان کے تعلق سے ہیں, اور جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ایک حدیث میں بیان ہوئی ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت دیکھتے ہیں بیٹھے کچھ باتیں کر رہے ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے دریافت کرتے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں, تو صحابہ کرام عرض کرتے کہ ہم قیامت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ, ان کا وقت کیسے گزرتا تھا. آج ہم بھی بیٹھتے دو چار باتیں کرتے ہیں, یا تو گاڑیوں کی بات ہوتی ہے یا نئی خبر کون سی سنی ہے یا کوئی حکمران ہمارے پکڑ میں آ چکا ہوتا ہے, ادھر ادھر کی مارتے رہتے ہیں اور اس مجلس میں آخر میں کفر مجلس پڑھ کے جان چھڑا لیتے ہیں کہ ہم نے کوئی بس اچھا کام کر لیا ہے. صحابہ کرام علیہم اجمعین ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے, کوشش کرتے تھے کہ ان کی مجلس جو ہے وہ خیر کی مجلس ہو اور علم کی مجلس ہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے ساتھ نہیں ہیں تو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے, قیامت کے تعلق سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے, ڈر بھی رہے تھے, ان کے چہرے پر ڈر طاری تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حالت دیکھی, کیونکہ آخرت پر جب قیامت کی بات ہوتی ہے نا تو مومن جو ہے جس کے دل ایمان سے بھرا ہے تو وہ نرم دل جو ہے نا اس پہ پورے جسم پہ اثر ہوتا ہے, پھر کافی پریشانی کا عالم سے طاری ہو جاتا ہے, عجیب سی حالت ہو جاتی ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کرتے ہوئے فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. 10 نشانیاں کے تعلق سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدخان نمبر ایک, نمبر دو الدجال, نمبر تین الدابہ, نمبر چار نزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا. جی الدخان دھواں, الدجال مسیح الدجال کا نکلنا, لعور الدجال, الدابہ دابہ ایک خاص قسم کے ایک مخلوق ہے, کوئی بلا ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے سبحان اللہ, لیکن ایک مخلوق ہے جو آئے گی سبحان اللہ. الدابہ دابہ ویسے جانور کو کہتے ہیں, عام لفظوں میں جانور کو کہتے ہیں. یہ کلو میں دب عرض وہ ہر وہ چیز جو زمین پر چلنے والی ہے, ایک وہ دابہ ہوگی. اس کی تفاصیل آئی ہے سے بخاری دیگر احادیث میں کہ وہ کہاں سے نکلے گی اور کیا کرے گی, وہ میں دروس میں پہلے بیان کر چکا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے, میں نے آج ختم کرنا ہے تو معذرت کے ساتھ میں صرف نام بتاؤں گا تاکہ ہم آگے چل سکیں. پھر چوتھے نمبر پہ نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا, اس کی تفاصیل بھی حدیث میں موجود ہے, میں بیان کر چکا ہوں. طلوع الشمس مغربی ہے, سورج مغرب سے نکلنا, یوجوج وموجوج کا نکلنا, تین خصوفات, خصف ہوگا زمین میں, خصف بالمشرق, خصف بالمغرب, خصف بالجزیرۃ العرب. خصف یعنی زمین کا کوئی بڑا حصہ, بڑا شہر, بڑا کوئی ملک, کوئی ایک ملک کے بڑا شہر زمین میں دس جائے گا, گم ہو جائے گا, باقی نہیں رہے گا روئے زمین کے اوپر. ایک مشرق میں ہوگا, ایک مغرب میں ہوگا، ایک جزیر عرب میں ہوگا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر ذلک، ان سب سے آخر میں جو نشانی ہے، نار تخرج من الیمن، ایسی آگ جو یمن سے نکلے گی، تطرد الناس الی محشرہم، جو لوگوں کو بھگائے گی ان کے محشر کی طرف، یعنی شام کی طرف. یہ روایت ہے صحیح حدیث جس میں یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں. بعض علماء نے امام مہدی کے ظہور کو بڑی نشانی بیان فرمایا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ 10 نشانیں ایک حدیث میں آئی ہیں. یہ ہیں ہاں کہ امام مہدی جو ہے وہ چھوٹی نشانوں کے آخر نشانیوں میں سے ہے، اور پھر یہ 10 جب آئیں گی، ایک روایت میں آئے گی یہ ایک موتیوں کے ہار جیسی ہیں، جب ایک ہار ٹوٹ جاتا ہے تو پے در پے ہار گرتے جاتے ہیں، تو یہ نشانیاں ابھی ایک ختم نہیں ہوگی، دوسری شروع ہو جائے گی. تیسرے نمبر پہ صحیح مسلم میں ہے، نمبر بھول گیا، مجھے ڈھونڈ لینا ذرا، مجھے بتا دینا. تیسرے نمبر پہ ایمان بالقبر، قبر پر ایمان کہ قبر کی زندگی ہوگی برزخ میں، قبر میں، اور اس کے فتنہ اور نعیم، قبر کے آزمائش پر ایمان، قبر کے عذاب اور قبر کے ثواب پر ایمان تیسرے نمبر پہ ہے. یہ بھی آخرت پر ایمان کے تعلق سے ہے. اس میں میں دلیل بیان کر چکا ہوں. چوتھے نمبر پہ الامام بالنفخ فی الصور، سور پر پھونک، سور میں پھونکنے پر ایمان. اور تین قسم کے نفخ ہوں گے، سور جو ہے وہ تین مرتبہ پھونکا جائے گا. بعض علماء دو کہتے ہیں، پھر دو کی تفصیل میں وہ بھی تین کہتے ہیں، سنن جماعت میں اس میں فرق نہیں، کسی کہنے کا اختلاف نہیں ہے. یہ تین نفخات جو ہے قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا ہے. پہلا نفخہ ہے نفخت الفزع، فزع کی حالت ہو جائے گی، شدید خوف اور ڈر کی حالت ہو جائے گی. دوسرا صعق، صعق موت کی حالت ہو جائے گی. تیسرا نفخہ ہے القیام، دوبارہ زندگی کا نفخہ. تو سور تین مرتبہ پھونکا جائے گا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویوم یونفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ وکل اتوہ داخرین، سورۃ النمل آیت نمبر 87 میں، 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا پھر فزع کی حالت ہو جائے گی. ففزع کون؟ من فی السماوات ومن فی الارض، سارے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہیں سب فزع کی حالت میں ہو جائیں گے. الا من شاء اللہ، الا یہ جن کو اللہ تعالیٰ، جن کی اللہ حفاظت کرے، وکن اتہ داخلین، پھر سب اللہ تعالیٰ کے واپس آئیں گے. اس میں کون سا نفخہ ہے؟ نفخت الفزع. دوسری آیت سورۃ الزمر آیت نمبر 68 میں، 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونفخ فی الصور، اور سور میں پھونکا جائے گا فصاعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، صعق کی حالت ہو جائے گی، سب مر جائیں گے، جو کچھ آسمان جو کچھ زمین میں ہے، الا کہ جن کی اللہ تعالی حفاظت، الا من شاء اللہ. ثم نفخ فيه اخرى، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا فاذا هم قيام ينظرون، بس وہ قیام کی حالت میں ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اچانک کیا ہوگا، ہم کہاں پہ آ گئے، پھر اپنے آپ کو دیکھیں گے میدان محشر میں. تو یہ تین ہو گئے، فزع کا نفخہ، اور دوسرا ہے صعق کا نفخہ، تیسرا ہے قیام کا نفخہ. یہ تینوں ثابت ہیں قرآن مجید میں. پانچویں نمبر پہ الامام بالحشر، حشر پر ایمان. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر ہوگا حفاتن عراتن غرلا، ننگے پاؤں ہوں گے، برہنہ بدن ہوں گے، اور جسم کے سارے حصے جو ہیں وہ واپس اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. چھٹے نمبر پہ الایمان بدنو و شمس، کہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. یہ ایمان بھی آخرت پر ایمان کے تعلق سے ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ایمان کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے خاص جگہ دے گا. اور یہ بھی ایمان جیسے حدیث میں آیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اپنے اعمال کی بنیاد پر. جتنی اچھے نیک عمل ہوگا اتنا پسینہ کم ہوگا، جتنی نیک اور اچھے عمل زیادہ ہوں گے پسینہ کم ہوگا، جتنی بد اعمال زیادہ ہوں گے تو پسینہ زیادہ ہوگا. ساتویں نمبر پہ جی ایک میل کے فاصلے پر، ساتویں نمبر پہ نام اعمال پر ایمان کے نام اعمال ملیں گے اہل ایمان کو دائیں ہاتھ میں اور اہل کفر اور فسق اور فجور اور نفاق کو بائیں ہاتھ میں کمر کے پیچھے، جیسے صحیح حدیث میں آیا ہے. آٹھویں نمبر پہ یہ ایمان کہ اللہ تعالی قیامت کے دن آئیں گے حساب کے لیے، مجیء الرب سبحانہ و تعالی. نویں نمبر پہ حوض پر ایمان، حوض کوثر پر ایمان. دسویں نمبر پہ ترازو پر ایمان. گیارہواں نمبر پل صراط پر ایمان. بارہ نمبر پہ جنت پر ایمان اور دوزخ پر، دونوں پر. بارہواں نمبر پہ الایمان بالجنہ والنار، اور تیرہ نمبر پہ الایمان بالشفاعہ، شفاعت پر ایمان کی شفاعت بھی ہوگی. تو یہ تیرہ پوائنٹ ہیں. دسواں ہے المیزان، ترازو پر ایمان، کہ ترازو حقیقی ترازو ہوگا. وجاء ربك وملك صفا صفا، سورة الفجر میں. جسے مزید تفصیل اس کی دلیل کے ساتھ دیکھنی ہے تو آپ عقیدہ کے جو دروس ہیں وہاں سے آپ آسانی سے سن سکتے ہیں، ہم بیان کر چکے ہیں وہاں پہ. آگے امام صاحب فرماتے ہیں ولا تكفرن اهل الصلاه وان عصوا فكلهم يعصوا وذو العرش يصفحوا ولا تعتقد راي الخوارج انه مقال لمن يهواه يرد ويفضح ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه الا انما المرجي بالدين يمزح وقل انما الايمان قول ونيه وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. امام صاحب ان ابيات میں دو بڑے پیارے اصل کے تعلق سے بات کرتے ہیں. کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کہ کیا حکم ہے، حضور جماعت کا کیا موقف ہے اگر کوئی مسلمان کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کفر شرک نہیں کرتا لیکن کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کبیرہ گناہ کرنے والے کو ہم کیا کہیں گے؟ مومن کہیں گے، کافر کہیں گے، فاسق کہیں گے، فاجر کہیں گے، کہیں گے کہ اس کا نام کیا ہے، ٹائٹل کیا ہے اس کا، اور کس بنیاد پہ ہم اس کو یہ ٹائٹل یہ نام دیں گے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اور اہل بدع کہ کیا موقف ہے اور کیا فرق ہے اہل سنت اور بدع کے موقف میں، کون حق پہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ شیخ صاحب یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں. اور یہ غالباً جو ہے دسواں اصل ہے کہ حکم مرتکب الکبیرہ، کبیرہ گناہ کے مرتکب، جو امام صاحب یہاں پہ بیان کیا ہے. اور یہ اصول کی گنتی میری طرف سے، یہ کتاب میں نہیں ہے، یا اس نص میں نہیں ہے، اس متن میں نہیں ہے، اس نظم میں نہیں ہے، میری طرف سے کہ دسواں جو اصول ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہاں پہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کا کیا حکم ہے اور خوارج و مرجیہ کے تعلق سے رسول جماعت کا کیا موقف ہے. امام صاحب فرماتے ہیں ولا تکفرن اہل الصلاۃ وان عصوا، اور کبھی کفر کا فتویٰ نہ لگانا، کافر نہ کہنا نمازیوں کو، اہل الصلاۃ کو. وان عصوا، اگرچہ وہ گناہ بھی کر، اگر ان سے گناہ بھی ہو جاتا ہے. کیوں؟ فکلہم یعصی، سارے گناہ کرنے والے ہیں، بشر ہیں، معصوم نہیں ہیں، گناہ ہو جاتا ہے حقیقتا، تو سب گناہ کرنے والے ہیں. فکلہم یعصی وذو العرش یصفح، اور عرش والا معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ، ذرا باریک بھی نہیں دیکھے نا، ایک ہی بیت میں اس دو جملوں میں عقیدہ کو بیان فرما دیا باریک بینی کے ساتھ. یہ بات ہو رہی ایمان کے تعلق سے، اور آگے امام صاحب یہ بتائیں گے کہ غلطی کیوں ہوئی اہل بدعت سے، کہ ایمان کی تعریف میں غلطی ہوئی، اس لیے اس حکم میں بھی غلطی ہوئی، کہ اس کا گہرا تعلق ہے ایمان کی تعریف سے، اس معاملے کا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب مومن ہے یا کافر یا فاسق یا فاجر یا کیا ہے، اس کا تعلق ہے تعریف الایمان سے. ایمان ہوتا کیا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ ایمان کی تعریف نہیں جانتے پھر یہاں پہ غلطی کریں گے، اگر آپ ایمان کی تعریف صحیح طریقے سے جانتے پھر انشاءاللہ کبھی غلطی نہ ہوگی. وہ شیخ صاحب نے آگے بیان فرمایا، اسے کہتے حسن تصنیف. آپ جب آپ دیکھیں گے دوسری کتابوں میں، پہلے ہم یہ پڑھتے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، اور آخر میں ہم جانتے ہیں کہ کبیر گناہ کا مرتکب کے تعلق سے کیا حکم ہے. ایسا ہے نا، یہاں پر انہوں نے کچھ الٹا بیان کیا ہے، صرف اس لیے کہ یہ جانے غلطی کہاں سے ہوئی ہے. دیکھیں امام سلف نے جب عقیدے کے مسائل بیان کرتے کتنی انداز سے، مختلف انداز سے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں سلام اللہ، تاکہ لوگ جو ہیں وہ جان لیں حق کیا ہے، اور تھوڑے سے بھی ان کے پاس کوئی شکوک و شبہات کا کوئی باقی کوئی کھلا دروازے کھڑکی نہ رہ جائے. ہر طرف سے جیسے کہتے ہیں علم سے گھیر لیا ہے، تو امام سلف نے عقیدے کے مسائل کے تعلق سے پوری امت کو ہر طرف سے اس خیر سے گھیر دیا ہے. اس خیر کو وہ نہیں سمجھ سکتا، سچ بات ہے، جو سمجھنا نہیں چاہتا، ورنہ سمجھانے کے لیے یعنی اتنی پیارے انداز، پیارے الفاظ، چاہے نثر ہو، نظم ہو، یا جس مختلف انداز سے انہوں نے بیان فرمایا ہے، واللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نا اہلی ہے کہ ہم لوگ بہت کچھ پڑھتے ہیں، بہت کچھ دیکھتے ہیں، ہمیں وقت نہیں کم ائمہ سلف کے عقیدہ پڑھیں یا سمجھیں. اور سچ بات ہے یہ بڑی کوتاہی بھی ہے، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ نا اہلی کے ساتھ ساتھ یعنی ایک اہم ترین چیز، ایک اہم ہوتا ہے، ایک مہم، ایک اہم ہوتا ہے، اس پہ ہم بڑی کوتاہی کر رہے ہیں. اور مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال نہ کر بیٹھے کہ جب آپ کے پاس یہ سارا علم موجود تھا تو آپ نے حاصل کیوں نہیں کیا. کیا جواب دیں گے ہم؟ دیکھیں دنیا کے پتہ نہیں کون سی ایسی چیزیں جس کی بھی ہم نے منہ نہیں مارا ہوا، ہر جگہ پر ہمیں جانکاری رکھی ہوئی ہے. اور ائمہ سلف کا عقیدہ کتابوں میں چھپا ہوا ہے، چھپا رہے گا. ہم دنیا میں آئیں گے، بہت کچھ کر کے جائیں گے، بہت سارے علوم حاصل کر کے جائیں گے، ڈاکٹر، انجینئر، آئی ٹی اے، ایم بی ایز وغیرہ، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کریں گے، دنیا سے چلے جائیں گے. ہم کیسا مسلمان ہیں کہ ہمیں آج اپنے عقیدے کے تعلق سے 10% بھی اگر آج ہو میں سمجھتا ہوں بڑی بات ہے. مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ اتنی چیزیں، آخرت پر ایمان کے تعلق سے کتنی چیزیں جانتے تھے ہم؟ سچ بولیں اتنی چیزیں جانتے تھے ہم کہ 13 چیزوں پر ایمان سے آخرت پر ایمان کا معنی ہے کہ ان 13 چیزوں پر ایمان ہو، جانتے تھے ہم؟ تو امام سلف رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے اس علم کو اپنی زندگی وقف کر دی تھی، صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں، وہ بھی چلے گئے، ان کی اولاد بھی چلے گئی، ان کی اولاد کی اولاد بھی چلی گئی، امت میں تا قیامت یہ خیر باقی رہے، اور رہے گا انشاءاللہ، طائفہ منصورہ رہے گی تا قیامت، یہ خیر بھی رہے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ میں اور آپ کہاں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو امام صاحب ایک ہی بیت میں اس باریک بینی کو دیکھیں، فرماتے ولا تکفرن اہل الصلاۃ و ان عصوا، نمازیوں پر کفر کا فتوا نہ لگانا اگرچہ وہ گناہ بھی کرتے ہیں. تو ہمیں پتہ تو چلے کہ کبیرہ گناہ کرنے والے جو ہے کا کافر ہے، وہ کون سا کبیرہ گناہ ہے جس کے کرنے سے کفر واقع ہوتا ہے؟ تارک الصلاة، نہیں ترک الصلاة. تو امام صاحب فرماتے ہیں نمازی پر کبھی فتوا نہ لگانا. جو تفصیل یعنی ہم آدھے گھنٹے بیان کرتے ہیں انہوں نے دو لفظوں بیان کر دیے. میں بتاؤں کہ کس طریقے سے یہ معاملہ جو ہے، میں تفصیل بیان کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو. میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ جب ایمان کی بات کروں، ابھی بیان کرتا ہوں کہ اس کے بعد ایمان کی تعریف آئے گی. رسول جماعت کا موقف ایمان کے تعلق سے کہ ایمان کیا ہے، زبان کا قول، دل سے تصدیق، اور پورے جسم سے عمل، یہ مجموعہ ہے ایمان کا. فرمانبرداری سے بڑھتا ہے، نہ فرمانے سے کم ہوتا ہے. میں دیر بیان کروں جب اس کی بات کروں گا. میں عمل کا تعلق ایمان سے کیا ہے؟ عمل کا تعلق ایمان سے بڑا گہرا ہے. العمل شرط الصحة الایمان على التفصیل. اگر آپ کہتے کہ عمل جو ہے وہ ایمان کی صحت کی شرط ہے, خاموشی اختیار کرتے ہیں, یہ تو خوارج بھی کہتے ہیں, معتزلہ بھی کہتے ہیں. خوارج کیا کہتے ہیں؟ خوارج کا موقف یہ ہے جیسے کہ شیخ صاحب نے بیان کیا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے, چاہے نماز کا چھوڑنے والا ہو, چاہے زکوٰۃ کا چھوڑنے والا ہو, چاہے سود کھانے والا ہو, زنا کرنے والا ہو, الغرض جس نے بھی نافرمانی کی کبیرہ گناہ کیا وہ کافر ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ خوارج کا. اچھا, خوارج کو نہیں بتاتا ہوں میں, جلدی نہ کریں, میں صرف یہ مسئلہ پہلے حل کر دوں کہ امام صاحب دو لفظ میں جو بات کی ہے مجھے کتنی یعنی محنت کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی مجھے ضرورت پڑ رہی ہے, تاکہ ہمیں قدر تو ہو کہ امام سلف نے جب دو لفظ یا تین لفظ میں مختصر سی بات کرتے ہیں تو تھوڑا ہمیں بھی شرم آنی چاہیے, ہمیں بھی کچھ علم حاصل کرنا چاہیے نا. تو دیکھیے تفصیل دیکھیے اس معاملے کی. معتزلہ نے کہا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص دنیا میں نہ مومن ہے نہ کافر ہے, وہ بیچ میں کہیں پہ ہے ایمان اور کفر کے بیچ میں, آخرت میں وہ ہمیشہ جہنمی ہے, کافر ہے. سن جماعت نے کہا, اچھا دونوں کا اتفاق کس چیز پہ ہے؟ کہ ایمان جو ہے کہ عمل جو ہے وہ شرط لصحت الایمان ہے. عمل ہے تو ایمان ہے, عمل ہے تو ایمان بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بغیر تفصیل کے ایسا ہے نا. مرجیہ کیا کہتے ہیں؟ کہ عمل کا تعلق ایمان سے ہے ہی نہیں. ان کے ضد میں یہ خوارج ہے اور معتزلہ, انہوں کا اصل عمل ہی ہے, عمل ہے تو ایمان بھی نہیں ہے بغیر تفصیل کے. رسول جماعت نے کا موقف جو ہے کہ عمل جو ہے وہ شرط صحت الایمان تو ہے لیکن تفصیل کے ساتھ ہے. سر عمل کو ترک کرنا کفر نہیں ہوتا. بعض ایسے اعمال جن کو ترک کرنا کفر ہوتا ہے وہ کون سے اعمال بعض ہیں؟ اس پہ اختلاف ہوا ہے. سلف میں سے بعض نے کہا کہ صرف نماز کو ترک کرنے والا کافر ہے, باقی چیزیں نہیں. دوسرا قول ہے کہ ایمان اور کہ نماز اور زکوٰۃ کو ترک کرنے والا کافر, باقی چیزیں نہیں. ظاہر کلمہ شہادت کو ترک کرنا تو کفر ہی ہے, یا کسی حلال سے حرام کرنا کفر ہے, استحلال وہ نہیں کر رہے ہیں, عمل کی بات کر رہے ہیں. اب عقیدہ کی بات نہیں کر رہے ہیں, عمل کی بات کر رہے ہیں. ایک حسن جماعت کا موقف یہ ہے کہ عمل کا تعلق ایمان سے گہرا ہے, اور اگر عمل نہیں تو ایمان نہیں لیکن اس کی تفصیل ہے. ٹھیک ہے, تفصیل کیا ہے؟ اس پہ اختلاف ہوا ہے. اتفاق چیز پہ ہے کہ عمل ایمان کا بنیادی حصہ ہے, بڑا گہرا تعلق ہے, تاکہ بات غلط فہمی نہ ہو. اس تفصیل میں اختلاف ہوا ہے کہ ایک گروہ نے کہا کہ صرف جو تارک الصلاح ہے وہ کافر ہے, دوسرے گروہ نے کہا تارک الصلاح و زکا دونوں جب تک نہ ہو, یعنی نماز کا ترک کرنے والا بھی کافر ہے اور زکوٰۃ کا ترک کرنے والا بھی کافر ہے, دونوں میں سے ایک کو ترک کرنے والا بھی کافر ہے. یہ بھی قول موجود ہے. تیسرا قول ہے ارکان اسلام کو ترک کرنے والا کافر ہے, جو پانچ ارکان ہیں سارے. ٹھیک, ایک یہ قول بھی ہے. بہرحال دو قول اور بھی ہیں, لیکن جو قول راجح ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی ایسا عمل ہے جس کو ترک کرنے سے کفر ہوتا ہے, باقی کو ترک کرنے سے کفر نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتا ہے, دل میں سے یقین ہے کہ نماز فرض ہے لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا, اسے کہتے ہیں تارک الصلاح, اور ترک الصلاح کفر ہے, اور اس میں اجماع ہے صحابہ کا, صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ جو نماز کو ترک کرنے والا ہے وہ کافر ہے. اور یہ اجماع صحابہ کرام کا, امام عبداللہ بن شقیق معروف تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہے وہ کسی چیز کو ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. اور یہ ترمذی میں روایت نمبر 2622 میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. علامہ البانی فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے, اور حدیث تو معروف ہیں. میں نے صحابہ کرام کے جماعت سے نقل کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث کو صحابہ نے کیسے سمجھا ہے، تو میں مختصراً آپ کے سامنے صحابہ کا اجماع رکھ دیا ہے تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اس میں اختلاف ہے، کسی نے اس آیت کو ایسے سمجھا، حدیث کو ایسے سمجھا ہے. جب صحابہ کا اجماع آ جاتا ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. یہاں پر امام صاحب نے اس بات کو دو لفظ میں کہا، ولا تکفرن اہل الصلاۃ وان عصوا، نمازی ہیں اگر ان سے کوئی کبیرہ گناہ ہو تو کفر پتہ نہ لگانا، جب تک وہ نماز پڑھ لیں، نمازی ہیں. اگر نماز نہیں تو پھر وہ کافر ہیں نماز کو ترک کرنے کی وجہ سے. فکلہم یعصی، سب معصیت و گناہ کرنے والے ہیں. وذو العرش یصفح، عرش والا ان کو معاف کرتا ہے. ایک پیاری حدیث ہے ترمذی میں، اس کی طرف اشارہ ہے امام صاحب کا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل ابن آدم خطا، آدم کے اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں. وہ خیر خطائین التوابون، وہ بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. کبھی سنے اپنے کہ خطا کاروں میں بہترین لوگ ہوتے ہیں؟ ارے خطا کار تو خطا کار ہی ہوتے ہیں نا، لیکن سبحان اللہ جب خطا کرنے والا شخص توبہ کرتا ہے تو پھر وہ بہترین شخص ہو جاتا ہے اپنی توبہ کی وجہ سے. یہ روایت ترمذی میں حدیث نمبر 2499 علامہ البانی فرماتے ہیں، حسن، اور حسن بھی صحیح حدیث ہوتی ہے. یہ رسول جماعت کا موقف ہے مرتکب الکبیرہ کے تعلق سے. دو لفظ میں سن لیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ مومن ہیں اپنے ایمان سے، فاسق ہیں اپنے کبیرہ گناہ سے، کافر نہیں ہیں. آپ اسے ناقص ایمان بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اسے فاسق بھی کہہ سکتے ہیں، فاجر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کافر نہیں ہیں. ایمان کا وصف باقی رہتا ہے، کبیرہ گناہ کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل میں ابھی میں جو روایت بیان کر چکا ہوں، جہنمیوں کی حدیث، جو کبیرہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں بعض لوگوں کو عذاب ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالے گا شفاعت کی وجہ سے، یا جب ان کے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے جہنم کے عذاب کی وجہ سے، تب یا اب محض اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بھی بعض لوگوں کو جہنم سے نکال دے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ تھے. اور شفاعت بھی حقیقتاً کس کی ہوتی ہے؟ نیہل کبائر من امت، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعت امت میں سے لوگوں کے لیے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں. اگر کبیرہ گناہ کرنے والے کافر ہوتے تو پھر شفاعت کیا کام آتی ان کو؟ جب ابو طالب کے کام نہیں آئی تو پھر کسی اور کے کام کیا آ سکتی؟ جب کسی نے کفر کر تو کافر ہو گیا نا، شفاعت کیا کام آئے گی اس کے؟ سبحان اللہ. امام صاحب فرماتے ہیں یہ عقیدہ رسول و جماعت کا ہے. اب دیکھیں جو اہل بدع ہیں ان لوگوں نے کیا کہا ہے اس معاملے کے تعلق سے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص کا کیا حکم ہے. امام صاحب فرماتے ہیں، ولا تعتقد رأی الخوارج انه، اور کبھی بھی یہ اعتقاد نہ رکھنا اپنے دل میں، کیونکہ اعتقاد کا تعلق دل سے ہوتا ہے. کون سا عقیدہ دل میں نہ رکھیں؟ رأی. سبحان اللہ، رائے کس کی؟ رائے رأی الخوارج، خوارج کی. انه بے شک وہ مقال، ایک ایسا قول ہے، لمن یہواہ، جو اسے چاہتا ہے، یردی و افواہ، جو اس قول کی اتباع کرتا ہے، اس قول کو چاہتا ہے، اسے وہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اسے بے پردہ کر دیتا ہے. فویحہ، فواحہ یعنی بے پردہ کرنا. سبحان اللہ، یردی ذلیل و خوار کرنا. جس نے بھی خوارج کی رائے کو اپنایا ہے وہ ذلیل و خوار ضرور ہوا، اور تاریخ گواہ ہے اس پہ. سبحان اللہ. اور یہاں پہ ایک چیز دیکھیں، الفاظوں پہ خوبصورتی دیکھیں، تعتقد عقیدہ ہے، رأی ایک محض رائے ہے. کسی کی رائے کی بنیاد پر عقائد نہیں بنائے جاتے. عقائد کی بنیاد کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کی رائے عقیدہ بن سکتی ہے؟ خوارج کی ایک محض رائے، خوارج کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل اپنے منہج کی بنیاد پر، جو ان کا منہج ہے، ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، محض ہے تو قیاس رائے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو قیاس رائے کی بنیاد پر ان لوگوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا ہے. ارے تم تو سنی ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم بھی ایک رائے کو اپنا عقیدہ بنا سکتے ہو؟ یہ بہت بعید بات ہے، ناممکن بات ہے کسی سمجھدار سنی کے لیے کہ وہ بھی اہل بدع خوارج کی طرح ایک رائے کی بنیاد پر، جو محض ہلاک اور ناکامی کا سبب بنتی ہے، جو ذلیل اور خوار کر دیتی ہے، بے پردہ کر دیتی، ایسی رائے اپنانا جو خوارج نے اپنائی ہے اس وہ عقیدہ آپ بنا نہیں سکتے، اور کوئی بھی عقل مند سمجھدار انسان اس کو عقیدہ نہیں بنا سکتا. خوارج کون ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ اصل لفظ خوارج کا جو ہے وہ خارجہ سے نکلنے والے. ارے کس چیز سے نکلے ہیں یہ لوگ؟ ہاں کیسے؟ ایمان سے. کافر ہو گئے؟ قرآن کے خلاف نکلے ہیں؟ صحابہ کی جماعت سے نکلے ہیں؟ ان کے بعد اسلام سے نکلے ہیں؟ یار ایک لفظ بتا دو نا. سنت سے نکلنے والے ہیں، اللہ کے بندے، بدعتی ہیں، اور کیا ہے؟ سارے ٹھیک ہیں، ملتے جلتے الفاظ ہیں. صحابہ کرام کے خلاف خروج کیا، اس لیے بھی خوارج ہیں. پھر حکمران کے خلاف خروج کرتے ہیں، نکلتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اس لیے خوارج ہیں. اس سے بڑھ کر کہ وہ سنت پر خارج ہوئے اور سنت کی خلاف ورزی کی ہے، سنت کی مخالفت کرنے والے. کوئی چیز کس چیز میں رہ کر مخالفت کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ نکلتے ہیں اس چیز پھر مخالفت کرتے ہیں نا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو احادیث خوارج کے تعلق سے صحیح ثابت ہیں وہ 10 وجوہات سے مختلف انداز سے بیان کیے گئے ہیں، ایک انداز سے نہیں. 10 حدیث نہیں ہیں، بہت سارے حدیث ہیں، لیکن ان کے جو انداز بیان ہیں وہ 10 انداز سے بیان کیے گئے ہیں. سبحان اللہ. خوارج کے منہج کے تعلق سے میں نے ایک درس میں 7 پوائنٹ بتائے تھے، کس کو یاد ہیں؟ امام اجوری کا قول یاد ہے کسی کو؟ امام اجوری نے کیا فرمایا خوارج کے تعلق سے؟ من ہم الخوارج، بڑے پیارا قول ہے. کتاب الشریعہ امام اجوری نے صفحہ نمبر 27 میں بیان فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ ایک اجماع نقل کیا ہے بڑے پیارے انداز میں کہ کل اور آج نسل و جماعت علماء میں اختلاف نہ تھا. کس چیز پر؟ کہ خوارج کیا ہیں؟ قوم سوء ہیں، بد لوگ ہیں، اور قرآن پر حق سے نہیں اترتا، اور وہ تو حدیث میں ہے کہ یہ حدیث انہوں نے کوٹ کی آخر میں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایک ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے حق سے نہیں اترے گا. اے صحابہ کی جماعت، تم لوگ اپنی نماز کو، ان کی نماز کو دیکھ کر اپنی نماز کو حقارت نظر سے دیکھیں گے. تحقر صلاتکم عند صلاتہم، اور یمرقون من الدین کم یمرق السہم من الرمیہ، دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسا کہ تیر کمان سے نکلتا ہے اور پار ہو جاتا ہے اپنے نشانے کے. تو یہ نشانے، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی جو امام صاحب نے کوٹ کی ہے. پھر وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ حکمران وقت پہ خروج کرتے ہیں، مسلمانوں کو پر کف کو فتویٰ لگاتے ہیں، اور وہ اور ان کے ہم خیال کیا ہے؟ بڑا خطرناک لفظ استعمال کیا تھا، ناپاک ہیں. ارے بھول گئے، پڑھتے نہیں ہیں. اچھا یاد کر لینا، یہ امام اجر رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشریعہ میں صفحہ نمبر 27 میں ایک پورا باب باندھے فی ذنب الخوارج، مذمت کی خوارج کی، ان کے چند نشانہ بیان فرما رہی ہیں اور بعض احادیث اور بعض نصوص بیان فرمائیں ان کے تعلق سے. لا تعتقد ولا تعتقد رأي الخوارج انه مقال لمن يواه يردي ويفضح. آگے فرماتے ہیں ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، اور کبھی مرجی بھی نہ بننا. آپ دیکھیں امر نہیں، امر نہیں، صیغہ دیکھا آپ نے، قل امر نہیں. ولا تكو، اور کبھی نہ ہونا مرجیا، مرجی کیوں؟ لعوبن بدین ہی، جو اپنے دین سے کھیلتا ہے. الا انما المرجی بالدین یمزح، حقیقتا تو مرجی اپنے دین سے مذاق کرتا ہے. مرجی کون ہے اور ارجاء کیا ہے، اور سب سے پہلے کہاں سے آیا ارجاء؟ یہ وہ بدعقیدگی ہے جو جہم بن صفوان سب سے پہلے لے کے آیا ہے. سب سے پہلے اسماء صفات کا انکار کس نے کیا؟ نام یاد رکھ لیں، بعض لوگوں کے نام یاد کرنے پڑتے ہیں، اس لیے کہ ان سے محبت ہو، اس لیے کہ ان سے نفرت ہو، اور اس لیے کہ ان کے راستے سے ہم دوری اختیار کریں، اور جو شر انہوں نے پھیلایا اس سے ہم خود بھی آگاہ ہو، لوگوں کو بھی آگاہ کریں. تاریخ ہے، کسی کو معاف نہیں کرتے، آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جہم بن صفوان یہ وہ شخص ہے، جہمی فرقہ جس طرف منسوب ہے، اس کی وفات سن 128 ہجری میں ہوئی، 128 ہجری میں. یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے اسماء و صفات کا انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کہ نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے. کیوں؟ کیونکہ تجسیم لازم ہوتی ہے، تشبیہ لازم ہوتی ہے. مخلوق کے نام اور صفات ہیں، اگر خالق کے نام اور صفات ہوں گے تو دونوں برابر ہو جائیں گے، اور خالق کو مخلوق کے ساتھ برابر کرنا کفر ہے، تو کفر سے بچنے کے لیے اس سے بڑے کفر میں گر گیا. دوسری وجہ عقیدگی جبر کے لیے کیا آیا کہ انسان مجبور ہے، اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ کچھ ہو رہا ہے، انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کسی چیز پر بھی. کافر اس لیے کافر کہ اللہ نے لکھا ہے وہ کافر ہے، اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، بس وہ مجبور ہے اپنے کفر پر. مسلمان مسلمان ہے، اس کو اپنے کوئی اختیار نہیں ہے اپنے اسلام پہ. حقیقتاً وہ اس درخت کے پتے کی طرح ہے جو درخت سے ٹوٹ جاتا ہے زمین پر، کہاں گرتا ہے؟ جہاں پر ہوا اسے گرا دیتی ہے. اس پتے کا اپنا کوئی بھی نہ طاقت ہے، نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی چاہت ہے. تو حقیقتاً انسان ایسے، اسے کہتے ہیں جبر کا عقیدہ. یہ بھی باطل عقیدہ ہے، یہ جہم بن صفوان لے کے آیا ہے. اور تقدیر کے معاملے میں، مسئلے میں، اس کو میں نے وضاحت اس کی وضاحت کی. اور قصب کا عقیدہ بھی جو اشاعرہ کا تھا وہ بھی میں نے بیان کیا. یاد ہے کسی قصب کا عقیدہ؟ لائٹ والا، لائٹ یاد ہے، مثال یاد ہے. کیا حقیقت ہے قصب کے عقیدے کی؟ کہ حقیقتاً کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور مخلوق صرف میڈیم ہے جو بھی عمل کرتا ہے. تو مخلوق صرف نام کا کام کرنے والا ہے، حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کام کرنے والا ہے، نعوذ باللہ. مخلوق کو سزا کیوں ملتی ہے؟ جزا ثواب کیوں ملتا ہے؟ فرمانی فرمبرداری کی وجہ سے. نہ فرمانی ہے تو سزا، اور فرمبرداری تو جزا. عمل کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اصل عمل کرنے والا انسان نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہے. یہ قصب کا عقیدہ، یہ بھی جبر کا عقیدہ ہے. اور تیسری بدعقیدگی جو جہم بن صفوان لے کے آئے وہ ہے الارجاء. تو مرجی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً جہم بن صفوان کی پیداوار ہے. اور آج اشاعر مرجی ہیں میرے بھائیوں، مرجی اور جبری ہیں، اور مکرین صفات بھی ہیں، جہم بن صفوان کے زیادہ قریب ہیں، اور ابوبکر صدیق سے دور ہیں، احمد بن حنبل سے دور ہیں، امام بخاری سے دور ہیں. عجب بات ہے واللہ. یہ بدعقیدگی جو جہم بن صفوان لے کے آیا ہے، آج اکثر لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم اشاعرہ ہیں اصول میں، ماتوریدی ہیں اصول میں، امام ابو حنیفہ کے عقیدے سے بھی دور ہے جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. عجب بات ہے واللہ. اس جبر کے عقیدے سے اور انکار صفات کے عقیدے سے، اور جو ارجاء یہ کہتے ہیں، اس ارجاء سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بری ہیں. ہاں، ان سے مرجئۃ الفقہاء کی غلطی ہوئی، امام ہیں، مجتہد امام ہیں، ان سے یہ اس غلطی ہوئی کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے قول ہے اور تصدیق ہے اور عمل ہے، لیکن عمل جو ہے وہ شرط لکمال الایمان، صحت الایمان کے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کوئی عمل کرے نہ کرے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحان اللہ، یہ غلطی ان سے ہوئی. لیکن اس برج الفقہاء کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ جو ہے ٹھیک عقیدہ، میں نے امام صاحب کے فقہ الاکبر کی شرح میں بھی اسے تفصیل سے بیان کیا تھا. تو ارجاء کا عقیدہ، کہ اصل ارجاء کے معنی تاخیر کرنا. تو مرجی وہ لوگ جو عمل کو تاخیر کر دیتے ہیں ایمان سے، اور تعلق ختم کر دیتے ہیں عمل کا ایمان سے، کہ عمل کا کوئی تعلق ایمان سے نہیں ہے. اور جو مرجی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام سید ابوبکر صدیق عنہ کا ایمان اور امت میں کسی فاسق فاجر سود خور کا ایمان دونوں کا برابر ہے. کیونکہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ کا وجود ہوتا ہے نہیں، نہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے، جیسے کہ کفر کے ہوتے ہوئے کسی فرمبرداری یا اچھائی کا اثر نہیں ہوتا. ترازو دیکھا ہے؟ لوجک دیکھا ہے؟ لوجک ان کا کیا ہے؟ لوجک بڑا مار دیتے بعض اوقات. جب عقل کو آگے کر دیا جاتا ہے نصوص سے، تو پھر اندھیرا اندھیرا چھا جاتا ہے. وہ کہتے جیسا کہ کافر اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے کوئی فائدہ ملتا ہے اسے؟ جیسے کہ کفر کے ساتھ کوئی اچھا کام کسی اچھے کام کا اثر نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ایمان کے ساتھ برے کام کا اثر نہیں ہوتا، نافرمانی کا اثر نہیں ہوتا. اور حقیقتاً دیکھا جائے یہ قول جو ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ روزہ نہ رکھیں، آپ زکوٰۃ نہ دیں، حج نہ کریں، کر بھی سکتے ہیں نہ کریں، آپ سود بھی کھائیں، چوری بھی کریں، ڈکیتی بھی کریں، آپ پھر بھی پکے مومن ہیں، امام کو فرق نہیں پڑتا، یہ دین سے مذاق ہے کہ نہیں؟ دوسرے لفظ میں کیا کہتے ہیں ہم اسے، کھیل ہے کہ نہیں؟ دین کو کھیل تماشا ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، دین ہے کیا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک متقی پرہیزگار شخص جو اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے اور وہ عبادات میں سبقت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اب کیا سمجھتے ہیں جب کوئی نمازی فجر کی نماز کے لیے اپنا گرم بستر چھوڑ کے جاتا ہے، وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جاتا ہے، اس کو سردی بھی لگتی ہے پھر بھی پرواہ نہیں کرتا، مسجد کی طرف جا کے نماز پڑھتا ہے باجماعت، یہ جہاد نہیں، مجاہدہ نفس نہیں ہے؟ ایسا شخص اور وہ شخص جو زناکار، بدکار، سود خور اپنے بستر پر پڑے بے نمازی، ہم کہیں گے یہ بھی مومن ہے، یہ بھی مومن ہے، دونوں کو ایمان برابر ہے؟ اگر یہ کھیل تماشا نہیں تو پھر کھیل تماشا ہوتا کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ولا تک مرجین لعوبن بدینی، کبھی مرجی نہ بننا جو اپنے دین سے کھلواڑ کرتا کھیلتا رہتا ہے. الا انما المرجی بالدین یمزح، حقیقتا تو مرجی اپنے دین سے مذاق ہی کرتا رہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نجات عطا فرمائے خوارج اور مرجع کے راستے سے، اور ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں توحید اور سنت پر ثابت قدمی عطا فرمائے. امام صاحب فرماتے ہیں غلطی کہاں سے ہوئی، ان گروہوں سے کیوں غلطی ہوئی؟ اس کی وجہ ایک اور اصل جو غالباً اصل نمبر 11 ہے اس عقیدے میں، فرماتے وقل انما الايمان قول ونيه وفعل على قول النبي مصرح. وقل اے سنی، اہل سنت جماعت سے تعلق رکھنے والے، یہ کہو، دل کے یقین کے ساتھ زبان سے قرار کرو، انما الایمان، صرف صرف ایمان، یعنی ایمان ہے کیا؟ صرف یہی کہ جو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. الایمان کیا ہے؟ قول، زبان کا قول ہے، ونیت، دل سے نیت ہے، اور نیت دل کا عمل ہے، جیسا کہ تصدیق اور یقین بھی دل کا عمل ہے، تو زبان کا قول اور دل سے نیت آ گئی. وہ نیت ہوں، وہ فعل، اور بدن سے جسم سے عمل ہے، فعل ہے. على قول النبی مصرح، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے صراحتن بیان ہوا ہے. دیکھیں على قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصرح، یعنی اس میں حدیث ہے میرے پاس، یہ جو تعریف میں بیان کر رہا ہوں یہ کوئی اپنی طرح سے بیان نہیں کر رہا، میں میرے پاس ایک دلیل ہے، حدیث ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی بنیاد پر میں ایمان کی تعریف کر رہا ہوں، کیونکہ عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، اور عقیدے کے اصول کا قیام ہمیشہ دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی حدیث ہے جس کے طرف اشارہ کیا امام صاحب نے؟ معروف اور مشہور حدیث میں کئی مرتبہ بیان کی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع وستون یا بضع سبعون شعبہ، علاها قول لا اله الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. متفق علیہ حدیث ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 60 سے زیادہ، 70 سے زیادہ حصے ہیں، سب سے بلند قول لا الہ الا اللہ، اور سب سے پس حصہ جو ہے راستے سے کسی مضر چیز کو ہٹا دینا، اور شرم و حیا بھی ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے. یہاں پہ قول باللسان، قول آ گیا، دل کا امر نیت بھی آ گئی، فعل بھی آ گیا، اماتۃ الاذى عن الطریق اور قول نبی مصرح. آگے فرماتے ہیں وینقص طورا بالمعاصی وتارۃ، وینقص اور کم ہوتا ہے، طورا بازو کا بالمعاصی نا فرمانیوں سے، وتارۃ اور بعض اوقات بطاعته ینمی، اللہ کی فرمانبرداری سے بڑھتا ہے نمو، گروتھ کرنا، بڑھنا. وفی الوزن یرجح، اور وزن میں بھی وہ راجح ہو جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ جو روایت تھی، یہ ستون شعبہ والی ہے، سبعون شعبہ، یہ متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 9 سے مسلم حدیث نمبر 35. امام بڑھتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتے ہیں. اس کی دلیل یہ حدیث ہے، جتنی حصے امام کے بڑھیں گے امام بڑھے گا، جتنی کم ہوں گے اتنی کم ہوگا. اب جو شخص ایک چیز دیکھ رہا ہے، راستے میں کوئی کیل پڑا ہے یا کوئی شیشے کی بوتل ٹوٹی ہوئی ہے یا کوئی کانٹے پڑے ہیں راستے میں، مسلمانوں کو گزر وہاں سے ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، ہے مسلمان، جلد مسجد کی طرف رہا ہے، راستے میں مضر چیز کو دیکھا نہیں ہٹایا. کیوں نہیں ہٹایا؟ ایمان میں کمزوری ہے کہ نہیں؟ امام میں کمزوری ہے. دوسرے سے اس کے ساتھ چلنے والا ہے، اس چیز کو اٹھا کے ہٹا دیتا ہے. دونوں کے امام برابر ہے؟ نہیں. دیکھ اس نے بھی ہے، دیکھ اس نے بھی ہے. تو ایمان کی مضبوطی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنی یہ شعب الایمان زیادہ ہوگی کسی شخص میں اتنا ہی ایمان زیادہ ہوگا، جتنی کم ہوں گے اتنا ایمان کم ہوگا. بعض لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں واضح دلیل دیجئے، ہم نہیں مانتے کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے، جیسا کہ مرجیہ نے کہا، خوارج میں ہوتا ہے، سب یہ نہیں مانتے ایمان زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے. ان کے نزدیک ایمان ایک ہی چیز ہے، یا ہوتا یا نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو مکمل ہوتا، نہیں ہوتا تو مکمل طور پہ نہیں ہوتا. خوارج نے کہا کبیرہ گناہ کرنا کافر کیوں ہے؟ کیوں؟ ایمان کم ہوتا نہیں، ختم ہی ہو جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ مرجیہ نے کیا کہا کہ ایمان فکسڈ، نہ کم ہوتا نہ زیادہ ہوتا ہے، ورنہ ان کا یہ عقیدہ کبھی نہ ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق کا ایمان اور ایک فاجر فاسق کا ایمان برابر ہے. سبحان اللہ، کیسے ممکن ہے؟ تو یہاں پر ان سے غلطی ہوئی. تو کیا جواب دیں گے آپ؟ کسی کے پاس دلیل ہے؟ کون سی؟ لیزداد ایمان مع ایمانہم، یہ تو ایمان کی زیادتی کی دلیل. چلو آدھا جواب دے دیا.
زیادہ
ٹھیک ہے، بڑھ جاتا ہے، زیادہ کی دلیل آ گئی ہے. جی یہ تو آپ عقل کی بات کر رہے ہیں، ہم تو دلیل کی بات کر رہے ہیں. کوئی کمی کی دلیل بھی ہے کہ ایمان کم ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت، ہنٹ اور دے دو. جب کوئی شخص کوئی برائی دیکھتا ہے تو ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتا، زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا، پھر دل میں برا جانے، بس. وذالک اضعف الایمان، ہے کہ نہیں؟ دلیل مل گئی کہ نہیں ملی؟ ایمان ضعیف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو کمزور ہوتا ہے وہ کمی کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے یا زیادتی کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے؟ تو اضعف الایمان یعنی ایمان ضعیف بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے. اور اس پر اجماع ہے سلف کا کہ ایمان کی یہ تعریف ہے جو میں نے بیان کی ہے. آگے امام صاحب خاتمے میں بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں ودع عنک آراء الرجال وقولهم، ودع عنک، چھوڑ دو آراء الرجال، مردوں کی رائے اور ان کی قیاس آرائیاں، وقول، ان کے قول بھی چھوڑ دو. فقول رسول اللہ ازکا و اشرح، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیادہ پاک اور سینوں کو کشادہ کرنے والا ہے، زیادہ وضاحت والا ہے. سبحان اللہ. ولا تکن من قوم تلهوا بدینہم، اور اس قوم میں سے نہ ہونا جن لوگوں نے اپنے دین کو تماشا بنایا. لہو تماشے کو کہتے ہیں. کیسے؟ فتطعن فی اہل الحدیث وتقدح، جن کا کام ہی اہل حدیث پر تان کرنا اور ان کی قدح کرنا، ان کی تنقیص کرنا، ان کی مذمت کرنا. اہل حدیث کا لفظ لوگ کہتے ہیں یہ نیا نام ہے، اہل حدیث جماعت نئی جماعت ہے، اسی صدی کا فتنہ ہے. امام ابو بکر بن ابی داود کی وفات کب ہوئی؟ سن 316 ہجری میں. ٹھیک ہے، 310 کون ہے؟ ابو جعفر ابن جریر الطبری. اور امام ابن ابی داود کی وفات سن 316 میں ہجری میں ہوئی. اور لفظ کیا ہے؟ فتطعن فی اہل الحدیث وتقدح، الحدیث کا نام آج کی صدی کا ہے، یہ ہزار سال پہلے بھی یہ لفظ موجود تھا، یہ لقب موجود تھا کہ نہیں؟ دوسری عجب بات دیکھیں، یعنی فرمایا فتطعن فی المسلمین، فرماتے ہیں چلو شروع سے بات کرو، کہتے ہیں ودع عنک آراء الرجال، چھوڑ دو لوگوں کی باتیں اور قیاس رائیاں، اور ان کی رائے بھی چھوڑو ان کا قول بھی چھوڑو جو اس رائے کی بنیاد پہ ہیں، اور رائے ہمیشہ کوئی دلیل نہیں ہوتی، اہل الکلام اہل الرائے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی باتیں بنانا جانتے ہیں، پیپل آف اسپیچ، اسپیچ کہنا کرنا جانتے ہیں، نہ کوئی دلیل ان کے پاس نہ کوئی حجت ہے ان کے پاس، اور اگر میں کسی چیز سے روکتا ہوں تو پھر خیر کا راستہ تو دکھاؤں نا، ابھی عوام سے منع تو کر دیا کہ لوگوں کی رائے وغیرہ چھوڑ دیں، جتنی بدعقیدگی اس عقیدے میں بیان کر چکا ہوں وہ سارے کے سارے لوگوں کے قیاس رائیاں ہیں، ان کو چھوڑیں تو پھر پکڑوں کیا میں؟ فرماتے فقول رسول اللہ ازکا و اشرح، حدیث کو مضمون سے تھامے رکھیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ازکا، ازکا کیا ہے؟ اسم تفضیل، ازکا اسم تفضیل ہے نا، اگر ان کی رائے میں کوئی خیر بھی ہے لوگوں کی رائے میں تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، کیونکہ وحی کی بنیاد پہ وہ زیادہ پاک ہے، سب سے زیادہ پاک ہے تزکیہ سے پاک، اور پاک دو چیزیں مشکل، ایک تو خیر میں زیادہ ہوتا ہے اور پھر پیورٹی میں صفائی میں سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، سبحان اللہ، یعنی اس میں کوئی شکوک اور شبہات نہیں ہے کہ کسی کا اپنی رائے ہوگی کسی اپنا قول ہوگا، یہ پاک ہے کیونکہ وحی کی بنیاد پہ ہے، لفظ دیکھیں کتنے پیارے ہیں، وہ اشرح، اور جو اپنی بنیاد عقیدے کی بنیاد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنیاد پر بناتا ہے تو اس کا پھر سینے بھی کشادہ ہو جاتا ہے، انشراح الصدر، اور شرح جو ہے یعنی کھول کھول کے بیان کرنے کو بھی شرح کہا جاتا ہے، تو دونوں معنی جو ہے اس میں موجود ہیں، اور یہاں پر امام صاحب نے اہل الرأی اور اہل الکلام کی مذمت کی ہے، ان کے راستے کو چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا ہے ودع کے قول سے، اور اس میں سلف کے بعض اقوال ملاحظہ فرمائے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اياكم اصحاب الرأی، بچنا اصحاب الرأی سے، دور ہونا اہل الرأی سے، کیوں؟ فإنهم اعداء الدین، یہ لوگ دین کے دشمن ہیں، ایتهم السنہ، سنت نے ان کو احیاء کہتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے سے قاصر ہونا، کوئی شخص کوئی جدوجہد کرتا ہے پھر سست پڑ جاتا ہے اسے حاصل نہیں کر سکتا، الاحیاء، کہ وہ سنت سے سنت کو سمجھنے سے قاصر ہوئے اور سنت تک پہنچ نہ سکے، کیوں؟ کہ صحیح راستہ اختیار نہیں کیا نا، سنت کو پہنچنے کیا سرائے کی ضرورت پڑتی ہے کیا، ایتھم السنہ، سنت نے ان کو مغلوب کر دیا، ان یحفظوها، کہ اسے حفظ کر لیں، حدیث کو یاد کرنا، اب دو حدیثیں سند کے ساتھ یاد کریں پتہ چلتا ہے، اور امام بخاری جو ہے وہ یعنی 100,000 حدیث تقریبا سند کے ساتھ کا حافظ تھے، 100,000، ہم 10 حدیث سند سے یاد کرتے ہیں تو مکس ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، ایتھم السنہ ان یحفظوها فاعملوا عقولهم، پھر بس انہوں نے جب سنت کو حفاظت کرنا مشکل ہوگی ان کے لیے، احیاء مشکل کو بھی کہتے ہیں کہ مشکل ہوگی ان کے لیے، بس ان لوگوں پھر اپنے عقل اپنے قیاس رائے شروع کرنا شروع کر دیں، تو کرنا کیا تھا، کیا کر بیٹھے، اس لیے امام ابن القیم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو صوفی ہے نا، صوفی یہ کیوں قوالی کی طرف اور گانے بجانے کی طرف گئے، کیونکہ سنت مشکل ہے نا، اور بدعت گانے بجانا آسان ہے، آپ کسی مجلس میں بیٹھ کے ڈھول بجا کے اٹھ کے چلے جائیں اور سمجھے کہ میں نے عبادت کی ہے، اور وضو کر کے تہجد پڑھے صلاۃ اللیل پڑھے دونوں برابر ہیں کیا، تو سنت ہمیشہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، اور بدعت تو آسان ہے، بدعت کے لیے آپ کو نہ وضو کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی زیادہ جدوجہد کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ نے بس وقت گزارنا ہے، کبھی ڈھول بج رہے ہیں، کبھی رقص ہو رہا ہے، دین کے نام پہ رقص ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ دھمال ہو رہا ہے، کون سا دھمال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل ہو رہی ہے، عجب بات ہے، بعض جوان لڑکے آتی ہیں بیچاریاں، ان کو کہا جاتا ہے کہ بیٹا تب پیدا ہوگا جب منت مانو گی، شادی کے بعد جو ہے جو ہی حمل ٹھہرے گا تو جاؤ فلان اجمیر والے کے پاس یا کسی پیر کے دربار پہ، وہاں پر دھمال پاؤ، دھمال کیا ہوتا ہے، رقص ہوتا ہے، رقص، اور وہاں پہ میوزک بج رہی ہوتی ہے, ڈھول بج رہا ہوتا ہے, اور یہ جوان لڑکی, کم سی لڑکی بیچاری, کئی غیر محرم مرد ہوتے ہیں, وہ بیچاری آتی ہے سب کے سامنے ڈانس کرتی ہے, لوگ دیکھ رہے تھے اس کی طرف, اللہ اس پہ راضی ہوتے, صرف سے بیٹا دے گا, اگر بیٹا بھی دے گا تو کیسا بیٹا دے گا, جو اس کی قدر کرے گا اپنے سر پہ بٹھائے گا اسے. سبحان اللہ, ارے بیٹے ایسے مانگے جاتے ہیں نافرمانیوں سے, لوگوں کی عقلیں کہاں گئیں. واللہ شیخ عبد الرحمن الوکیل نے, خود صوفی تھا, بڑا کٹر صوفی تھا, توبہ کی ایک بڑی پیاری کتاب لکھی, اس میں لکھتے ہیں کہ صوفی جو ہے نا, صوفی جب انسان صوفی بن جاتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے, اس کا عقل کام نہیں کرتی. اگر پاگل ہو صوفی بن جاؤ گا, تصوف اور عقل دونوں ایک ساتھ ایک شخص میں اکٹھے نہیں ہو سکتے کبھی. وہ گواہی دیتا ہے کہ میں پہلے پاگل تھا, اب میں عقل مند ہوا ہوں جب میں نے تصوف سے توبہ کی ہے. یعنی اس سے بڑھ کر کہ ایک شخص اپنی جوان بیٹی کو, اس کا باپ کھڑا ہے, اس کا بھائی اور اس کا خاوند, وہ کھڑے اور لوگ تماشے دیکھ رہے ہیں اور اتنی رش میں کہ لوگوں کے ہاتھ بھی لگ رہے ہیں, وہ کبھی ادھر گرتی ہے, کبھی ادھر گرتی ہے, اس جوان پہ گرتی ہے, اس بوڑھے پہ گرتی ہے, اور لوگ اسے دین اور عقیدہ سمجھ کے اسے شاباشی دے رہے ہوتے ہیں. اور اکثر جوان وہاں پہ جاتے ہیں, جیسے خود انہوں نے کنفیس کیا ہے, ہم تو دیکھنے یہی جاتے ہیں, کون سا پیر اور کون سے پیر کو, ہمیں پیر سے کیا لینا دینا ہے, ہم تو یہ چیزیں دیکھنے جاتے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. تو امام صاحب فرماتے ہیں, ولا تکن من قوم تلهوا بدینهم, ایسے قوم میں سے کبھی نہ ہونا جن لوگوں نے اپنے دین کو تماشا بنایا ہے. نشانی کیا ہے, کون لوگ اپنے دین کو تماشا بناتے ہیں؟ جو اہل حق دشمن ہوتے ہیں, جو اہل حق برا بلا کہتے ہیں, یہ نشانی ہے بڑی. جو بھی اہل حق کو, اہل توحید کو, اہل سنت کو برا بلا کہتے ہیں, وہ اپنے حقیقتاً ایسے لوگ ہیں جو اپنے دین کو تماشا بناتے ہیں. کیونکہ دین کی بنیادی توحید اور سنت ہے. اگر موحدین اور متبعین سنت کا مذاق اڑاؤ گے, ان کی مذمت کرو گے, تو پھر تمہارا دین تو پھر کھیل و تماشے کے بغیر کیا ہوا؟ تم کس دین پہ, کس چیز پہ تمہارا دین قائم ہے؟ تمہارا عقیدہ, تمہارا منہج, تمہارے عبادات و معاملات, اخلاق, سیاست کس چیز کی بنیاد پہ؟ جب توحید اور سنت والے جو ہیں وہ تمہارے نزدیک قابل مذمت ہیں, تو تمہارا دین کس چیز پہ قائم ہے میرے بھائی؟ صرف قیاس آرائی اس کو دین سمجھتے ہو؟ صرف ڈھول بجانے اور رقص اور قوالی اس کو دین سمجھتے ہو؟ یہ کون سا دین ہے میرے بھائی؟ سبحان اللہ. فتطعن فی اہل الحدیث, یہ نشانی دیکھ لیں, جو لوگ اپنے دین کو تماشا بناتے ہیں, کہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے, فتطعن فی اہل الحدیث وتقدح, اہل حدیثوں پر, اہل حدیث سبحان اللہ, اہل حق پر طعن کرتے ہیں اور ان کی مذمت کرتے ہیں, قدح کرتے ہیں. آخر میں امام صاحب فرماتے ہیں, اذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه, اگر آپ نے جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں, اے سننے والے جس کو میں نصیحت کر رہا ہوں, اے سننے والے, اے میرے دوست, یا صاح, اصل صاحب, صاح کا اصل کیا ہے؟ صاحب. تو صاح کیسے بنا, کوئی جانتا ہے؟ جلدی سے کوئی جانتا ہے صاحب اصل تھا, صاح کیسے بنا؟ اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اسے ترخیم کہتے ہیں. ترخیم کا مطلب ہے کہ ندا میں آخری حرف کو مس کر دیں, اس میں تلطف ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے, یا عائشہ کو کیا فرماتے, یا عائش, بارک اللہ فیک, تو تا مربوطہ نکال دیتے تھے, تو آخری حرف کو نکال دینے کو ترخیم کہتے ہیں. یہ بھی عربی زبان کا ایک انداز بیان ہے, جسے آپ ندا کر رہے ہیں, بلا رہے ہیں, پکار رہے ہیں, آپ اس کے قرب, یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں آپ کے قریب ہوں, اور ترتف ہے اس انداز میں. امام صاحب یہاں پہ فرماتے, اذا ما اعتقدت الدهر يا صاح, اے میرے دوست, اگر تم نے یہ عقیدہ رکھا ہے جو میں نے بیان کیا ہے, زندگی ساری, الدهر زندگی ساری, هذه, یہی عقیدہ جو میں نے بیان کیا ہے, فانت على خير تبيت وتصبح, بس تم خیر خیر میں ہو, تبيت شام کو, وتصبح صبح, تمہاری صبح شام خیر پہ اس وقت گزر سکتی ہے جب تمہارا عقیدہ یہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے, اس کے بغیر کوئی خیر باقی نہیں رہتا. اس طریقے سے امام صاحب نے اپنے اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. ایک چھوٹی سی پیاری سی نظم تھی, لیکن سبحان اللہ کتنی پیارے انداز سے انہوں نے بیان فرمائی ہے, عقیدے کے جو اہم اصول ہیں بیان فرمائے ہیں. آخر میں چند چیزیں اس نظم کے تعلق سے. یہ نظم جو ہے امام صاحب سے ثابت ہے, ان کے جو قریبی جو شاگرد تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے، ان میں سے امام الحافظ ابو حفص عمر بن احمد بن شاہین انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کا امام ذہبی نے سر علام النبلاء میں اور کتاب العلوم میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہے عقیدہ جو ہے یہ جو نظم ہے یہ امام ابو بکر بن ابی داؤد سے ثابت ہے، اور اسی طریقے سے امام ابو بکر محمد حسن آجر امام آجری نے اسے کتاب الشریعہ میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں سند کے ساتھ املا علینا ابو بکر بن ابی داؤد فی مسجد الرصافہ، کہ ہمارے لکھوایا ہے املا یعنی ڈکٹیشن کروائی ہے کس نے، امام ابو بکر بن ابی داؤد نے مسجد الرصافہ، مسجد رصافہ میں یوم الجمعہ جمعہ کے دن بھی یاد ہے دیکھیں، لخمس بقین من شعبان پانچ دن باقی تھے شعبان سے، سنہ 939 سن 309 ہجری میں یعنی وفات سے سات سال پہلے پھر ان ابیات کا ذکر کہ امام آجری نے کتاب الشریعہ میں، یہ عقیدہ جو ہے ان سے ثابت ہے۔ آخر میں دوسری بات جو میں نے بیان کرنی تھی، بعض لوگ کہیں گے یہ جو آپ نے عقیدہ بیان کیا ہے امام ابن ابی داؤد جو ہے ان پر لوگوں نے کلام کیا ہے، تو ہم کیسے مانیں کہ ایک شخص جو جس پر ائمہ سلف نے کلام کیا اس کا عقیدہ کیسے مان لیں ہم؟ اور دو تہمتیں لگی ہیں امام ابن ابی داؤد پر، دو تہمتیں، پہلی تہمت جھوٹ کی کہ یہ شخص جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور یہ تہمت جو ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے والد نے کہا میرے بیٹے کی بات نہ مانیں یہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ صاحب السنن، اور یہ کس طریقے سے کہا ہے اور کس نے بیان کیا ہے اسے؟ ابن عدی کہتا ہے، امام ابن عدی، ہمیں علی بن عبداللہ الداہری نے کہ سمعت احمد بن محمد بن عمر بن کرکر، سمعت علی بن حسین بن جنید، سمعت ابا داود، ابو امام ابو داود سے، یقول ابن عبداللہ کذاب، میرا بیٹا عبداللہ جو ہے ابو بکر جو ہے وہ جھوٹا ہے، قال ابن صاعد کفانا ما قال ابو فی، ابن صاعد کہتے ہیں جو ان کے والد نے کہا ہمیں وہی کافی ہے، ہم کیوں اس کی بات سنیں؟ یہ الکامل نے ضعفاء میں، ضعفاء الرجال جلد نمبر 4 صفحہ 265 میں اس کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، امام معلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ سند ہے ہی غیر صحیح، یہ سند جو ہے جو بیان کی گئی ہے یہ سند ہی غلط ہے یعنی ضعیف ہے، اس میں داہری اور ابن کرکرہ جو ہے کہتے ہیں، میں نے صرف یہاں پر ان کا ذکر سنا ہے، اور ابن صاعد کا یہ کہنا کہ ان کا جو والد جو کچھ کہا ہے وہ کافی ہے ہمیں، اگر اس سند سے وہ کہتے جو بیان کی گئی ہے تو یہ سند ضعیف ہے، ٹھیک نہیں ہے، اور اگر کوئی اور اس کے پاس سند ہے تو ہمیں دکھائے وہ کون سی سند ہے، تو یہ بات ان کے والد نے کہی نہیں ان کے تعلق سے، اپنے بیٹے کے تعلق سے مخالفین نے بس ایک بات گھڑ لی ہے، اور تاکہ امام صاحب کو جو ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے ابن طبری پہ بھی تہمت لگی، میں نے بتایا تھا رفض کی تہمت اور خروج اور دوسری تہمتیں لگی ہیں، اسی طریقے سے امام ابن ابی داؤد پہ بھی تہمتیں لگی، اہل بدع نے ہمیشہ اہل حق پر تہمتیں لگائی ہیں، لیکن الحمدللہ اہل حق نے ان کا دفاع بھی کیا ہے۔ امام ابن عدی خود کہتے ہیں، امام ابن عدی فرماتے ہیں وعامۃ ما کتب مع ابیہ وہ مقبول عند اصحاب الحدیث، کہ امام ابن ابود کے بیٹے جو ہیں وہ الحدیث کے نزدیک مقبول الروایہ ہیں، مقبول الروایہ ہیں، اور ان کے والد کا جو کہنا تھا مجھے نہیں پتا کہ والد نے کیوں ایسا کہا یا کس بات پہ کہا اور کس یعنی انداز سے کہا، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض اوقات والد اپنے بیٹے جب چھوٹا ہوتا ہے تو اسے کوئی ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے یہ جھوٹا ہے یا یہ کیسا ہے یا اس میں یہ غلطی ہے، لیکن جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے تو اس کی وہ حالت نہیں جو پہلے تھی، ہو سکتا اس کے والد صاحب نے یہ بات ان کے تعلق سے کی ہو، کیونکہ اہل حدیث کے نزدیک ان کی روایت جو ہے مقبول روایت ہے، تو محدثین اگر یہ بات صحیح ہوتی تو کیسے اس کی روایت کو لے لیتے، کذاب کی روایت موضوع روایت ہوتی ہے نا، تو پھر کیسے اس کی روایت کو محدثین نے ایکسیپٹ کیا ہے، جہاں امام علی بن المدینی اپنے والد صاحب کے تعلق سے کہتے ہیں میرا والد ضعیف اس حدیث نہ لے، تو اپنے والد کو چھوڑنے والے کسی کے بیٹے کو کوئی بات قبول کرتے کبھی؟ یہ تو ناممکن ناممکنات میں سے ہے۔ اور تذکرۃ الحفاظ میں امام علی کہتے ہیں کہ ان کے والد کا یہ کہنا کہ وہ کذاب، ظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ حدیث میں بات نہیں کسی بات پر انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے جھوٹ بولا, جیسے کو باپ بیٹے کو کہتے ہیں تم نے اس معاملے میں جھوٹ بولا ہے, شاید اس انداز سے انہوں نے کہا. اگر حدیث کے تعلق سے ہوتا تو پھر بات جو ہے نا قابل قبول نہ ہوتی. اور امام صاحب کہتے ہیں امام ابن حجی ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت ہو جب وہ یعنی اس وقت ایسے عمر کے مرحلے میں ہو جہاں پر ابھی بچپنا باقی ہو. اسی علام النبلاء میں امام الذہبی کہتے ہیں اگر یہ بات واقعی صحیح ان کے والد سے ثابت ہو جائے, اگر جو ثابت نہیں ہوگی تک سند ہمیں نہیں ملی, اگر ثابت ہو جائے تو حقیقتاً یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسا کہ کوئی شخص عام بات میں کوئی اس کے منہ سے جھوٹ نکل جاتا ہے تو یہی مراد ہوگی ان کے والد صاحب کی. اور یہ معنی نہیں, یا توریہ کو بھی بعض اوقات قریب کہا جاتا ہے. التوریہ یہ بھی ایک باب ہے جس میں آپ حقیقت کے خلاف کوئی بات کرتے لیکن حقیقت سے دور بھی نہیں ہوتی وہ. اور جو شخص یہ کہتے ہو کبھی جھوٹ نہیں بولتا وہ ہے جھوٹا, یہ امام ذہبی کا قول ہے. جو شخص یہ سمجھتا ہو کبھی جھوٹ نہیں بولتا وہ خود ہی جھوٹا ہے. تو انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی انداز میں جھوٹ بول ہی دیتا ہے چاہے وہ توریہ ہی کیوں نہ ہو. نسأل اللہ, آگے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جوانی کی غلطیوں سے محفوظ فرمائے. نسأل اللہ السلام من اثرت الشباب ثم انه شاخ ورعى ولزم الصدق والتقى. پھر جب ان کی عمر میں مضبوطی آئی اور انہوں نے علم حاصل کیا پھر ان کی یہ بھی جو عادت ہے وہ ختم ہو گئی. اور دوسری بات جو قدح کی گئی امام ابن ابی داؤد پر جو تہمت لگائی گئی نصب کی تہمت, اور نصب کا معنی ہے کہ کیا معنی ناصبی کسے کہتے ہیں, نصب یا آل بیت کو برا بلا کہنا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آل بیت ہیں ان کو برا بلا کہنے والے کو ناصبی کہتے ہیں نصب. اور پھر علی پر اور ان کے آل پر اور ان کے رشتہ داروں پر جو ہے جھوٹے تہمت لگانا برا بلا کہنا گالی دینا اسے کہتے ہیں نواصب. یہ بھی تہمت لگائی گئی لیکن محض یہ تہمت ہی ہے جیسے کہ ہم نے اسی عقیدے میں پڑھا ہے. کیا فرماتے ہیں سر علی کے تعلق سے یاد ہے, ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجحه. یاد ہے یہ کہا نا سبحان اللہ. ورابعهم اور چوتھے جو ہیں خلفائے راشدین میں سے خیر البرية بعدهم سب سے بہترین ہیں, خیر البریہ ہیں ان تینوں کے بعد. اب جو سیدنا علی کو خیر البریہ کہتا ہے وہ ناصبی ہے. تہمت لگانے والے اندھے بہرے پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں, ایک ان کا عقیدہ سامنے رکھا ہوا ہے تب بھی کہہ دیتے کہ یہ ناصبی ہے. یعنی جھوٹ بولنے والے کبھی شاید بازوں کا سوچتے نہیں ہیں, بغض نفرت اتنی ہوتی ہے کہ وہ اندھے بہرے گونگے ہو جاتے ہیں شاید. تو یہ میرا خیال ہے اتنا قول کافی جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرمائے کہ خیر البریہ ہے دنیا میں سب سے بہترین ہے تین خلفاء کے بعد. اب وہ کہاں کہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ناصبی. ہاں بعض رافضیوں کو اچھی نہیں لگی یہ بات کہ چوتھے نمبر پہ کیوں کہ وہ تو علیحدہ پہلا نمبر ہے نا دمادم مستقل اندر والے, وہ کہاں ان کو اچھا لگتا ہے وہ پھر تہمت لگائی دیتے ہیں وہ علیحدہ پہلا نمبر ہے چوتھا نمبر کیوں کہا ہے, اس میں ان کو غصہ شاید لگ گیا اور انہوں نے یہ تہمت بھی لگا دی. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے حایت ابن ابی داؤد کی شرح کو مکمل کیا. اس میں اگر میں نے کوئی صحیح کہا تو محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ کا فضل و کرم ہے, اور اگر کچھ غلطی ہوئی تو وہ میری طرف سے شیطان کی طرف سے ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح اور منہج کو سمجھنے کی, ان کے عقیدوں کو اپنانے کی, ان کے اخلاق کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہمیں شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اگلا عقیدہ جو ہے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے رمضان کی چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ, بھی شاید رمضان سے پہلے ہمارا آخری درس ہے یہ. میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن میں اسے مکمل بھی کرنا چاہتا تھا, کوئی چیزیں میں نے جلدی بھی اسے گزار دیں تو معذرت چاہتا ہوں. جسے مزید تفصیل ان پوائنٹ جو میں نے بیان کیے ہیں سننی ہو تو وہ الحمدللہ ویب سائٹ پہ چلے جائیں, اور اس میں جماعت کے عقیدہ قرآن سنت کی روشنی میں آپ یہ سارے پوائنٹ وہاں پہ الحمدللہ موجود ہیں, آپ تفصیل سے سن سکتے ہیں. اگلا عقیدہ انشاءاللہ جو رمضان کے بعد ہم شروع کریں گے وہ ہے شرح عقیدہ الطحاوی, عقیدہ الطحاوی انشاءاللہ یہ شرح کریں گے امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی وفات سن 321 ہجری میں ہوئی. 321 اب 316 کے بعد 321 آئیں گے انشاءاللہ. اور جن کے پاس کتاب ہے تو رمضان میں دروس ویسے بھی ہم نے روک دیے ہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے, تو قرآن کی تلاوت، قرآن کا تدبر، قرآن کی تفسیر اور الفاظوں کے معانی ایک بہترین موقع ہے، قرآن کا حفظ یاد کرنا ایک بہترین موقع ہے، ہم قرآن مجید پہ تھوڑا توجہ دیں. ہو سکتا ہے ہم پورا سال ہمیں وقت نہ ملتا ہو، لیکن قرآن مجید ہر رمضان میں ایک بہترین موقع ہے کہ ہم پورا مہینہ 30 دن جو ہے وہ قرآن مجید کے اہتمام کرتے ہیں، جیسے کہ سلف صالحین بھی اہتمام کیا کرتے تھے. تو ہمیں بہترین موقع ملے قرآن مجید کو پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی اور تدبر کرنے کی. جمعہ کا خطبہ انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ، اور تدبر قرآن کا درس جو ہے قصص الانبیاء ہم بیان کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا. باقی دروس وہ ہیں وہ وقت طور پہ روک دیں گے وہاں رمضان کے مہینے کی وجہ سے. اور عقیدہ تحویہ اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ وہ لے لیں اور تھوڑا سا آپ اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں. میں چند الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آسان طریقے سے بیان کروں اگر کسی وقت ملے تو. ہمارے پاس ابھی تقریباً ایک مہینے سے زیادہ وقت ہے، کیونکہ عید کے بعد جو پہلے جمعرات ہے تب انشاءاللہ درست شروع ہوں گے انشاءاللہ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.